أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، فما بكت عليهم السماوات والأرض. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فرعونین کے بارے میں، جب وہ غرق ہوئے کہ آسمانوں نے اور زمین نے ان پر گریا نہیں کیا، یعنی یہ لوگ گریے کے قابل نہیں تھے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اشارہ ملتا ہے، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی وفات پر، جن کی شہادت پر، جن کے موت پر آسمانیں اور زمین گریہ کرتی ہے. فما بکت علیہم السماوات والارض. غم اہل بیت، مصائب اہل بیت منانا مقصد قیام حسین کا ایک حصہ ہے. مولا سید الشہداء نے جب قیام فرمایا، اس قیام کے مقاصد کو آپ نے بیان فرمایا، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا کے بعد بھی اسیروں نے اور ائمہ اطہار نے مقصد قیام حسینی کو بیان فرمایا، تو ان مقاصد میں سے ایک غم حسین بھی ہے. یعنی شہادت حسین کا ایک مقصد غم حسین ہے. میں نے کہتا ہوں واحد مقصد ہے، لیکن شہادت حسین کے اہداف اور مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ غم منائے. اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت آدم نے غم حسین میں حصہ لیا، حضرت نوح نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت یحییٰ نے، حضرت زکریہ نے. مختلف انبیاء کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے فرشتہ جبرائیل آ کر انہیں غم حسین سے آگاہ کرتے ہیں، وہ گریہ کرتے ہیں، یا پہلا ان کے دل میں نام حسین سن کر غم پیدا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں تو اس کے جواب میں جبرائیل بیان کرتے ہیں کہ حسین کون ہے، کس قسم کے غم اور مصائب آپ برداشت کرنے والے ہیں. انبیاء کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے. پھر پیغمبر خدا خصوصاً جب امام دنیا میں آئے، دنیا میں آتی ہی ان کو دیکھ کر پیغمبر گریہ کرتے ہیں. ام المؤمنین جناب ام سلمہ کے دولت سرا میں، ام المؤمنین عائشہ کے گھر پر، جناب صفیہ کے گھر پر، جناب سیدہ کے دولت سرا میں، مختلف مقامات پر پیغمبر پہنچتے ہیں، حسین کو اٹھاتے ہیں اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور مصائب کربلا، غم حسین سناتے اور پیغمبر گریہ کرتے ہیں. ایک دفعہ جبرائیل مصائب سنانے والا، پیغمبر رونے والا، دوسرا دفعہ پیغمبر سنانے والا، اہل بیت رونے والے. یہ سلسلہ جاری. ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں، حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کسی کو اندر آنے مت دو، تو اچانک امام حسین بہت چھوٹے تھے، کم عمر تھے، 4-5 سال کے، اندر آ گئے. مجھے موقع نہیں ملا ان کو روکنے کا. جب اندر چلے گئے، میں گئی، دیکھا پیغمبر نے حسین کو اپنی گود میں لیا ہے، آپ حسین کے جسم کے تمام حصے کو بوسہ دے رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمائے میں حسین کے جسم اطہر کے ان حصوں کو بوسہ دے رہا ہوں جہاں پر تیر تلوار کے زخم آنے والے ہیں. یعنی پیغمبر مسلسل روتے ہیں، جناب سیدہ مولا امیر المؤمنین جناب حسن مجتبیٰ، یہ کثرت کے ساتھ ہماری روایات میں موجود ہے. تو واقعہ کے پیش آنے سے پہلے عام طور پر نہیں رویا جاتا. ہمیں فرض کیجئے پتہ ہے کہ ہمارے بچے عزیز اقارب مر جائیں گے ایک دن، تب بھی ابھی غم نہیں مناتے، دل بھی غم کا احساس نہیں کرتا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں امام سید الشہداء میں خصوصیت کے ساتھ، خدا کی طرف سے بھی انتظام ہے، جبرائیل کی طرف سے انتظام ہے، انبیاء کی طرف سے انتظام ہے، ائمہ اطہار کی طرف سے انتظام ہے کہ غم حسین سنانا اور رونا، مجسم کرتے اس واقعہ کو. جب اس واقعے کو مجسم کریں گے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آنسو گرے، غم منائے، گریہ کرے. تو یہ غم بہت اہم چیز ہے، ہدف ہے. اسی لیے آدم سے خاتم تک، خاتم سے قیامت تک اس کا انتظام ہو رہا ہے کربلا کے واقعے کے بعد. بلکہ خود امام نے کربلا کے میدان میں بارہا گریہ کیا ہے. اگر امام شجاعت کا مظہر تھے، شجاعت کے پیکر تھے، عزت اور عظمت کے مالک تھے، ساتھ غم کو نہیں چھپایا. گریہ کے جہاں گریہ کرنے کا موقع تھا، وہاں پر حسین نے گریہ کیا. کربلا کے واقعے میں ایک اہم نقطہ یہی تھا کہ غم منانے کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. یعنی ابھی واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، اس وقت مختلف مقامات پر حسین گریہ کرتے ہیں، اہل بیت گریہ کرتے ہیں، مظلومیت کا بیان بھی کرتے ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جناب شہزادی زینب سعید سجاد کو بتاتی ہے، بیٹا ام ایمن نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہاں پر بارگاہ بنے گا، لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، اہل دنیا اس بارگاہ میں آنے والے، زیارت حسین کے آنے والے، غم حسین منانے والوں کو نہیں جانتے ہیں لیکن آسمان والے ان کو جانتے ہیں. یہ تابندہ رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. بعد میں ائمہ اطہار، روایت میں ہے، شیعہ سنی دونوں کی روایت میں کہ قبر حسین پر بعض روایت میں ہے 4,000، بعض میں ہے 70,000 فرشتے روزانہ گریہ کرتے ہیں. یہ ایک انتظام الہی ہے اس روزے پر. بعد میں آپ دیکھتے ہیں سید ساجدین، اب غم کو چھپا کر منا سکتے تھے، گھر میں بیٹھ کر گریہ کر سکتے تھے، باہر خیال رکھ سکتے تھے، اپنے پر کنٹرول کرے یا خاص حالات میں نہ جائے، لیکن نہیں، امام جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے بھی غم مناتے. ٹھیک ہے دولت سرا میں بھی مناتے تھے، آپ واقعہ آپ کے سامنے، لیکن باہر بھی. بعد کے ائمہ تھا، امام زمانے کے بارے میں یہ دعا زیارت ناحیہ میں آیا ہے، صبح و شام آپ پر آنسو بہاتا رہوں گا. وہاں عالم محشر کے دن، قیامت کے دن بھی جناب سیدہ مجسم خدا سے دعا کرتی، خدایا مجسم فرما میرے بیٹی کی شہادت کے واقعات کو، مجسم ہوتا ہے وہاں پر کربلا کے مصائب اور مظلومیت حسین، مجسم ہو کر اہل محشر کے سامنے آتے، سب رو پڑتے. تو یہ ایک اہم اہداف میں سے ایک ہے قیام کربلا کا، کہ غم حسین مناتے رہے. اور اس کے ثواب جو بیان ہوا ہے، جس نے رویا رلایا رونے کی شکل بنائے اس کے لیے جنت، جنت اس کے لیے واجب. جس نے ایک شعر کہا، جس نے زیادہ کہا کم کہا، اس کے ثواب، زیارت کے جو ثواب ہے. خلاصہ یہ سب کثرت کے ساتھ دسیوں روایات اور احادیث موجود ہیں. تو یہ جو غم کا یہ سلسلہ ہے یہ ظاہر ہے ایک طرف سے ہمارے وظیفہ ہے، اخلاقی وظیفہ ہے، محسن کی قدردانی کرنا ایک انسانیت کا تقاضا ہے. ہر قوم اپنے محسن کی یاد کو زندہ رکھتے، ہر باشعور قوم، ہر وہ قوم جو مسخ نہیں ہوئی ہے، انسان ہے جس کی انسانیت زندہ ہے، وہ اپنے محسنوں کی یاد کو تازہ رکھتی ہے. تو ایسا کرے تو اس قوم میں نیکیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، خوبیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اقدار کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان محسنوں کے نقش قدم پر چلنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے. تو یہ اخلاقی ایک فریضہ ہے، عقلاء عالم کے ایک طریقۂ کار ہے. اس کی قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے، غم منانا آسمان و زمین بھی غم مناتے، روایات بھی کثرت کے ساتھ ہے دونوں فریقین سے کہ کربلا کے واقعے کے بعد پتھر کے نیچے سے خون نظر آیا. عالم اسلام کی روایت ہے کہ بیت المقدس میں جو کوئی بھی پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے خون نظر آیا. سورج کے رنگ 6 مہینے تک خونین رنگ، سرخ رنگ سورج کی یہ رنگ ہو گیا تھا. تو مختلف یعنی اس نہ صرف انسان بلکہ کائنات نے بھی اس غم میں ساتھ دیا ہے، فرشتوں نے ساتھ دیا ہے، انبیاء نے ساتھ دیا ہے، ائمہ نے ساتھ دیا، سب نے. پھر ائمہ اطہار نے جو روایات بیان فرمایا غم منانے کے جو ثواب ہے، جو عظیم ثواب ہے، یہ اجر رسالت ہے. یہ محبت ذوی القربیٰ اجر رسالت ہے، اجر رسالت کہ آپ پیغمبر سے محبت کرتے، کسی بھی ہستی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے غم میں شریک ہونا چاہیے، اس کی خوشی میں بھی شریک، اس کے غم میں بھی شریک. پیغمبر سے جب محبت کرتے ہیں، وہ حسین جس کے ساتھ پیغمبر اتنی محبت کرتے تھے اور جس کے لیے پیغمبر نے جب زندہ تھے، ابھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، گریہ کیا تھا، تو یقیناً پیغمبر کے ساتھ شرکت ہے غم حسین میں، اور اجر رسالت ہے یہ، یعنی مودت ذوی القربیٰ اجر رسالت ہے، اور محبوب کے غم میں شریک ہونا محبت کا تقاضا ہے. محبت ذوی القربیٰ جب آپ پر واجب ہے، ان کے غم میں بھی شریک ہونا واجب ہو جائے گا. دیکھیں واجب ہے مودت، مودت کا مقام دل ہے، محبت دل میں ہوتا ہے، لیکن اس محبت کے اظہار کا نام مودت ہے. یعنی صرف محبت واجب نہیں، محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یعنی آپ پر لا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، محبت واجب لیکن محبت کے اظہار کا حکم قرآن نے دیا ہے. صرف دل سے محبت نہ کرو، اس دل کے محبت کو اظہار کرو. تو یہ اجر رسالت ہے، یہ غم حسین منانا، گریہ کرنا اجر رسالت ہے. اگر آپ رسول خدا کی رسالت کی اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں تو مودت اہل بیت اس کے ایک اہم تقاضا ہے. تو متعدد روایات عرض کیا، اور ان تمام سیرت عقلاء عالم یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ غم منانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی مردے پر، ٹھیک ہے مردے پر اگر غم منانا منع بھی ہو، لیکن یہاں پر پیغمبر کی سیرت ہے، مردے پر اگر غم منانا منع ہو، یہاں پر پیغمبر کی سیرت ہے. اگر منع پیغمبر سے لیتے ہیں سیرت بھی لے لو نا، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کیوں منع ہے، پیغمبر نے منع کیا ہے، تو پھر جہاں پیغمبر خود نے غم منائے وہاں تو غم مناؤ. پیغمبر کی ایک بات ماننا ایک نہ ماننا یہ کہاں کی اتباع ہے؟ جہاں پیغمبر نے عمل کیا وہاں پر بھی پیغمبر کی سیرت پر چلنا ہے، جہاں عمل نہیں کیا وہاں پر بھی. لیکن کیوں یہ کہتے ہیں کہ غم منانا منع ہے؟ پیغمبر خدا کے فرزند جب حضرت ابراہیم دنیا سے گئے، آپ جانتے ہیں جبریل نے آیا، جب ایک دن حسنین اور حضرت ابراہیم تینوں آپ کے پاس تھے، جبریل نے کہا آپ یا ایک زانو پر حسین تھے ایک زانو پر ابراہیم, تو آپ کس کو چاہتے ہیں؟ ان دونوں میں سے ایک کے قبض روح کرنا ہے. فرمائی مجھے حسین کو زندہ رکھنے کی میری خواہش ہے, کیونکہ حسین کی وفات سے علی فاطمہ میں سب غمگین ہو جائیں گے, سب محزون ہو جائیں گے, سب کو تکلیف ہوگی. ابراہیم کی وفات صرف میرے لیے باعث غم ہے. اسی لیے پیغمبر یہی فرماتے تھے کہ میں نے ابراہیم کو حسین پر قربان کیا ہے. اب حضرت ابراہیم جب دنیا سے گئے, آپ آنسو باہر آئے تھے. آپ کے یہ جملہ ہے, یہ حدیث موجود ہے, ان العین لتدمع وان القلب لیحزن وما نقول ما یسقط الرب. آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, دل میں حزن پیدا ہوتا ہے, اس کے باوجود ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں جس سے خدا ناراض ہو. ولا نقول, یعنی رونا صحیح ہے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل میں حزن, لیکن ایسی بات نہیں کرتے. عام طور پر منع کی روایات اشارہ اس بات کی طرف. عام طور پر جب کسی کو کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا تھا, اس کے پاس قوت برداشت کم ہوتی, خصوصاً عام طور پر جن کے پاس ضعف ایمان ہو یا شعور اور بصیرت کی کمی ہو, وہ مصائب کو بہت کم برداشت کرتے ہیں. جن کے پاس شعور ہو, بصیرت ہو, اعلیٰ اہداف ہو, خلاصہ خدا کے مقامات کا علم ہو, وہ زیادہ برداشت کر سکتے. اس زمانے میں جاہلیت کا دور تھا, ابھی ابھی مسلمان ہو گئے تھے, زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے, تو مصائب جب آ جاتی تھی, کوئی عزیز اچانک ان کا انتقال ہو جاتا تھا, تو برداشت نہیں کرتے تھے, خدا پر اعتراض کرتے تھے. ابھی بھی آج کل کچھ لوگ ہیں کہ خدا نے ان سب کے درمیان مجھ کو انتخاب کیا ہے اس مصیبت کے لیے, اعتراض خدا پر کرنا شروع کرتے. ان احادیث میں ان لوگوں کو منع کیا ہے جو خدا پر اعتراض کرتے ہیں, خدا کی عدالت پر, خدا کی رحمت پر, خدا کے جود و کرم پر. خلاصہ اعتقادی خرابی پیدا ہوتی ان میں, مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتے. ان کو منع کیا ہے, در حقیقت غم منانے کو منع نہیں کیا ہے, غم کے نتیجے میں آپے سے خارج ہونا اور شرعی حدود سے باہر جانے کے منع کیا ہے. ورنہ پیغمبر خود نے, جناب رسول خدا جب جا رہے تھے مکہ, اپنے راستہ کو کچ کیا, گئے کسی بلندی تک اصحاب ساتھ ساتھ, تو والدہ ماجدہ کے قبر پر گئے تھے, آپ نے جی بھر کر گریہ کیا. عرصہ دراز گزر چکا تھا, 40-50 سال گزر چکا تھا, والدہ پر جی بھر کر گریہ کیا. اتنا عرصہ, کہتے ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کیوں حسین پر گریہ کرتے ہیں؟ یہ پیغمبر کی سیرت. مدینے سے وہاں تک گئے گریہ کرنے کے لیے, ان کے روزے پر, ان کے قبر پر, مزار پر. آپ دیکھتے ہیں حضرت حمزہ جب شہید ہو گئے, پورا مدینے میں, کیونکہ 70 مجاہد شہید ہو گئے تھے, 70 صحابی شہید ہو گئے تھے, ہر گھر میں ایک کوہرام بپا تھا, ماتم ہو رہی تھی. تو پیغمبر کا گزر جب حضرت حمزہ کے دولت سرا سے ہوا, فرمایا ہر شہید پر رونے والے ہیں لیکن میرے حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. پیغمبر افسوس فرما رہا ہے کیوں حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے. اس کے بعد مدینے کی عورتیں جمع ہو گئے, اپنے شہیدوں کو چھوڑ کر حضرت حمزہ پر گریہ کیا. اس کے بعد رسم چلا مدینے میں, جب بھی اپنے شہید پر روتے تھے تو پہلے حمزہ کا نام لیتے. کربلا تک یہ واقعہ تھا, حمزہ سید شہداء اصحاب پیغمبر تھے, اور کربلا میں پھر امام حسین سید شہداء کل بشریت قرار پائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کی سیرت میں آپ دیکھتے ہیں, آپ نے گریہ کیا, دوسروں کو گریہ کرنے کا حکم دیا. جب کسی نے کہا میں روکنا چاہا, آپ کے ساتھ کوئی جا رہا تھا گریہ کرنے والوں کو, آپ نے اس کو منع کیا, کیوں روکتے ہو مصیبت زدہ کو گریہ کرنے سے؟ جب یہ منع کرنے والے روایت نقل کرتے ہیں خلیفہ دوم سے اور ان کے بیٹے سے, کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ آپ کسی مردے پر گریہ کریں گے تو کسی مردے پر گریہ کریں گے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو عذاب ہوتی ہے. جب یہ روایت ام المومنین عائشہ کے پاس کسی نے بیان کیا تو کہا نہیں، میں نہیں کہتی ہوں فلان بزرگوار نے غلطی کی ہے، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. پیغمبر، ام المومنین عائشہ کہتی ہے پیغمبر جا رہے تھے اصحاب کے ساتھ، تو آپ کا گزر ہوا قبرستان سے، تو یہودی اپنے مردے کو دفن کر رہے تھے اور رو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ رو رہے ہیں جبکہ ان کے میت کو عذاب ہو رہی ہے. یعنی ان کے رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہوا، میت یہودی تھا، پیغمبر کا دشمن تھا، اس لیے اس کے عذاب ہو رہی تھی. پیغمبر یہ بتا رہے، یہ تو فی الحال ظاہر میں رو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا اس میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ مسلمان ہو جاتے. پھر ام المومنین عائشہ خود کہتی ہے، قرآن کا ارشاد ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک آدمی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر گناہ یہ زندہ افراد رو رہے ہیں، سزا کیوں اس مردے کو ملے؟ زندہ کے رونے سے مردے کے عذاب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کام زندہ کر رہے ہیں، سزا مردے کو مل رہی ہے. یہ بالکل عدل خدا کے منافی ہے. خدا عادل ہے، ایک کے عمل کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے. تو یہاں اس روایت کو خود ام المؤمنین نے ٹھکرایا، نبی ٹھکراتی تب بھی واضح تھا خدا عادل ہے. کیسے ممکن ہے زندہ جو افراد ہے اس کے رشتہ دار گریہ کرے، خدا اس مردے کو سزا دے دے؟ یہ خدا کے عدالت کے ساتھ برابر نہیں ہے. یعنی بعض وقت روایات کے غلط ہونا راوی سے پتہ چلتا ہے، بعض وقت روایت کے غلط ہونا راوی کی ضرورت نہیں، خود روایت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا یہ صحیح نہیں ہو سکتی. پہلے والوں کو روایت کہتے، دوسرے کو درایت کہتے ہیں. آپ اپنے عقل و شعور کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں یہ غلط ہے. اگر کسی روایت نے کہا دو دنے پانچ ہوتے ہیں تو آپ مانیں گے؟ ظاہر نہیں مان سکتے ہیں. روایت بیان کرنے والا مستند آدمی بھی ہو، روایت کی غلط ہونا بعض اوقات راوی غلط ہونے کی وجہ سے، بعض اوقات روایت کے مطلب قابل قبول نہیں ہیں، عقل کہتی ہے صحیح نہیں ہو سکتی. اسلام دین عقل ہے، عقل کے خلاف کوئی بات اسلام نہیں کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی لیے رونے کے خلاف بہت بنومی نے بہت سی کوششیں کی، جعلی احادیث بنانے کی کوشش کی تاکہ کوئی گریہ نہ کرے، کوئی نہ روئے، لیکن یہ کوششیں ناکام گئی. اس کے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ غم حسین روز بروز زندہ سے زندہ تر ہوتا ہے، کیونکہ غم حسین کے ذریعے انسانیت زندہ ہو جاتی ہے، اسلام زندہ ہو جاتا ہے، پیغام اسلام زندہ ہو جاتا ہے، جہاد اسلامی زندہ ہوتا ہے، شہادت کی عظمت بڑھ جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قیام کربلا کے اہداف اور مقاصد میں سے ایک خود غم حسین منانا ہے. یہ مقاصد قیام کربلا میں سے ایک ہے. معلوم ہوتا ہے خود مولا سید الشہدا کا جملہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں انا قتیل العبرات، میں آنسوؤں کا شہید ہوں. قتیل جو مارا گیا ہے، میں مارا گیا ہوں آنسوؤں کے لیے، آنسوؤں کی وجہ سے. اس کے بعد مولا وضاحت فرماتے ہیں ما ذکرنی مؤمن الا اخذته العبرہ، کوئی مؤمن جب بھی مجھ کو یاد کرتا ہے اس کی آنسو نکل آتے ہیں. یعنی غم اتنے عظیم ہے. دیکھیں غم جیسا شخصیت ایک دفعہ مؤثر ہوتا ہے، غم میں شخصیت جتنی عظیم ہو اتنا ہی اس کا غم اس کے ماننے والوں کے لیے عظیم ہوتا ہے. حسین کی شخصیت کون ہے؟ عام مسلمانوں کے نظر میں صحیح فرزند پیغمبر ہے. حسین وہی حسین ہے جو پیغمبر ان کے لیے اپنے آپ کو سواری بناتے تھے. نماز میں جب جاتے تھے، حسین جب پیغمبر کے پشت پر آتے تو جب تک نہیں اترتے تب تک حسین کو گرا کر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. خود حسین جب اترتے تو پھر پیغمبر سر اٹھاتے. اب حسین کے بارے میں جو احادیث ہے، اب وہ حسین ہے، اب اس کی یاد جب کوئی کرتا ہے اس کے مصائب کو، یعنی اس کی عظمت کو دیکھے، عام مسلمان بھی حسین کے بارے میں جو آیات ہے، جو احادیث ہے، جو پیغمبر کی محبت ہے، اس کو دیکھے اور پھر غم حسین کو دیکھے تو خود بخود گریہ کرے گا، یا مسلمان نہیں ہے یا گریہ کرے گا. کس طرح سے ہو سکتا ہے رسول خدا سے محبت کرے اور وہ حسین جس کے ساتھ رسول اتنی محبت کرتے ہیں اس کے غم کے وقت اس کے لیے کوئی فرق نہ پڑے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور ایک شیعہ حسین کو امام سمجھتا ہے فرزند پیغمبر ہونے کے علاوہ، متعدد آیات حسین کے شان میں نازل ہونے کے علاوہ، بے شمار احادیث حسین کے شان میں ہونے کے علاوہ، پیکر عظمت و تقویٰ و اخلاق و کمالات ہونے کے علاوہ حسین کی امامت کے معتقد ہے، حسین کو امام وقت سمجھتا ہے، امام زمان سمجھتا ہے، خود بخود غم حسین اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے. اور پھر غم کی جو شدت ہے، پوری تاریخ میں ایسے مصائب کسی پر نہیں آیا جو حسین پر آیا، وہ بھی کافی باعث بنتا ہے انسان کے غم شدید سے شدید تر ہو جائے. جتنی مصیبت کی نوعیت، جتنے وہ ہستی جس پر مصیبتیں آئی اس کی عظمت، اور ان کے سب کے علاوہ جو فضائل و ثواب اہل بیت نے بیان فرمایا، اسی لیے آپ دیکھتے کائنات نے حسین کے غم میں حصہ لیا. اب ایک سوال اپنی جگہ پر ہے، کیوں اتنی اہمیت دی؟ کیا حسین کو غم منانے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ضرورت نہیں ہے. حسین کی نگاہ، پیغمبر کی نگاہ، اہل بیت کی نگاہ خدا پر ہے، خدا ان کے مدہ ہے، قرآن کی آیتیں ان کی شان میں ہیں، احادیث ان کی شان میں ہے، یعنی خود انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے تمہاری تمام نگاہیں خدا پر ہونا چاہیے. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خدا کے راہ میں اطعام کرتے ہیں، تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، خدا ہی ہدف ہے، خدا ہی مقصد ہے. فرض کیجئے ابھی ہم میں سے ایک آدمی نے بڑا کارنامہ انجام دیا، کسی چھوٹے بچے نے آ کے کہا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ کا شکریہ، وہ بچے سے تو خوش ہو جائے گا، باشعور بچہ ہے، لیکن تب بھی وہ احساس نہیں کرے گا اس کے بعد سے کہ بھئی میں نے بہت بڑا کام کیا ہے. چھوٹا بچہ کتنا سمجھ سکتا ہے؟ تو اہل بیت اور ہماری نسبت اس سے کہیں زیادہ فاصلہ ہے، ان کی عظمت آسمانوں پر ہے، ہم زمین پر ہیں، تو ان کی نگاہیں خدا پر ہیں. اگر فرض کہ ہماری تعریف کوئی مجتہد وقت کرے تو ہم بہت خوش ہو جائیں گے، علم کرے تو. یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے، ان کی تعریف خدا نے کی ہے قرآن و سنت میں.
آواز بلند سلام
صلی علی محمد علی محمد.
تو ایک طرف سے اہل بیت کے غم منانے کے حکم اور ثواب اور عظمت، دوسری طرف سے غم منایا ہے خود انبیاء نے اور ائمہ نے اور فرشتگان الہی نے بحکم خدا، تیسری طرف سے اس غم کی طرف حسین محتاج نہیں ہیں. لیکن قیام کربلا کا ایک اہم مقصد غم ہے، جناب شہزادی کے ان جملات سے معلوم تھا، بیٹا پریشان نہ ہو. 11 محرم کے مقتل سے جب گزر رہے تھے، سید سجاد کے حالت کو دیکھ کر شہزادی سید سجاد کو تسلی دے رہے، آپ پریشان نہ ہو، یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی. اور حسین خود بھی فرماتے ہیں، پیغمبر بھی فرماتے ہیں، ان للحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کی حرارت ہے، حسین کی محبت ہے، حسین کی نسل میں ایک تبش ہے، ایک سوزش ہے مؤمنین کے دل میں، یہ حرارت کبھی سردی میں تبدیل نہیں ہوگی. تو کیوں یہ انتظام ہوا؟ کیوں اتنی عظمت ہے؟ آپ جانتے ہیں ایک چیز کی قیمت اور اس چیز کے درمیان مناسبت ہونی چاہیے، جتنی وہ چیز اہم اتنا اس کی قیمت زیادہ. تو غم حسین کی اتنی فضیلت، اتنا ثواب کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا غم کی عظمت بہت زیادہ ہے. اتنا انتظام اس لیے کہ یہاں سے غم حسین سے انسان مصائب حسین تک جاتا ہے. غم حسین منانے کے حکم ہے، کون سے مصائب پیش آئے کربلا میں، تفصیل کے ساتھ مصائب کو سنتے ہیں. کربلا میں خود شہداء بھی بعد میں اسراء آل محمد بھی چار نکات کی طرف خصوصی ان کا توجہ تھا. ایک گریہ کرتے تھے, خود شہداء نے بھی گریہ کیا, عرض کے امام حسین نے بھی گریہ کیا, کربلا کے میدان میں گریہ کیا, شہزاد نے بھی گریہ کیا, شب عاشور بھی گریہ کیا. ایک گریہ کرتے تھے, دوسرا مصائب سناتے تھے, مصائب جو پیش آیا جو پیش آنے والے سناتے تھے, اور پھر شجاعت کا اعلیٰ درجے میں اظہار کرتے تھے. یعنی بعض وقت ہوتا ہے نا مصیبت زدہ افراد شجاعت کا اظہار نہیں کرتے ہیں, وہ بالکل بیٹھ جاتے ہیں, ان میں سکت نہیں رہتی. نہیں, کربلا میں مصائب کے باوجود, آنسو بہانے کے باوجود شجاعت کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے تھے. ہر شہید نے ہزاروں کے ساتھ مقابلہ کیا. شہزادہ قاسم آپ روایات میں ہے یا 13 یا 14 سال, زیادہ زیادہ آپ کی عمر, حملہ کرتا ہے اور دشمن کے لشکر کے علمدار پر حملہ کرتا ہے. علمدار اس زمانے میں اس لشکر کے سب سے شجاع آدمی کو بناتے تھے, کہیں اگر وہ مارا جائے تو لشکر پر بہت منفی اثر پڑ سکتا تھا, اور اس کے اطراف میں بھی بڑے بہادر لوگ ہوتے اس کے حمایت کے لیے. یعنی دیکھیے شجاعت کو, یعنی ایک ہوتا ہے طاقت, طاقت ہے مار دیتا ہے قتل کرتا ہے, دوسرے یہ کہ وہ جو شجاعت ہے, وہ جو جرأت ہے, وہ جو جسارت ہے, ایسی جرأت ہے کہ جا کر دشمن کے لشکر کے دل میں ان کے سپہ سالار پر حملہ کرنا اور اس کو قتل کرنا. طاقت بھی اور شجاعت بھی, جرأت بھی. طاقت کا اظہار کرنا موقع پر شجاعت, یہ. اور ایک نقطہ, کربلا کے میدان میں بھی اب دیکھتے شجاعت نہ صرف شہیدوں کے زندگی میں یا جنگوں میں نظر آتی ہے, بلکہ وہاں اسیروں میں بھی دیکھیے کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. جب خطبہ دیتے تھے اسی 11 محرم کو, 12 کو کوفہ کے بازاروں میں, پھر شام میں کس شجاعت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ وقت کے خلیفے کو للکارا اور اس کو رسوا کیا, اور پھر عزت نفس کا خیال رکھنا, کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا, کبھی دشمن کے سامنے ضعیف ہونے کا, کمزور ہونے کا, ڈرنے کا مظاہرہ نہیں کیا. شہیدوں نے بھی, اسیروں نے بھی, شہیدوں نے بھی, اسیروں نے بھی. ٹھیک ہے, شیر بھی پنجرے میں بند ہو سکتا ہے, لیکن پنجرے میں بھی شیر شیر ہے, لومڑی باہر بھی ہو لومڑی ہے, اسیر ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے کس شجاعت کے ساتھ اور کس عزت نفس کے ساتھ, شخصیت, اپنی شخصیت کے خیال رکھنا, اپنی عزت نفس کے خیال رکھنا, اپنی بزرگواری کا خیال رکھنا. کوفہ میں جب عورتوں نے ہدایا لایا, عورتوں نے خورما وغیرہ لایا, حضرت ام کلثوم واپس کر دیتی ہے, آل محمد پر صدقہ حرام ہے. ممکن آپ کہیں گے مستحب صدقہ تو سادات پر حرام نہیں ہے, یہاں الگ داستان ہے, عظیم ہدف لے کر آئے ہیں. مستحب صدقہ میں بھی صدقہ لیا تو اس عظیم ہدف کے لیے نقصان دہ ہے. صدقہ لینے والے کے لیے اتنا مقام لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے, تو وہ عظیم ہدف جو آل محمد لے کر آئے ہیں, عظیم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ خدا پر ہے, کسی کے سامنے کمزوری کا اظہار نہیں کریں گے, واپس کر دے. اس عظیم مقصد کے لیے نقصان دہ تھا وہاں پر مستحب صدقہ لینا بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ عزت نفس کا خیال رکھنا, شخصیت کا خیال رکھنا, یہ تمام مقامات میں. تو ان میں سے ایک یہی کربلا کے میدان میں پہنچتے ہی حسین نے گریہ کیا, اہل بیت کو جمع کے سب کو, صرف آل محمد کے, بنی ہاشم کے مرد عورت چھوٹے بڑے سب کو جم کے سب کی طرف دیکھ کر, اسے پہلا دن ہی حسین کافی رونے گریہ کرتے ہیں. یعنی قسم کے اس میں غم بھی حق کا اسلحہ ہے, شجاعت بھی حق کا اسلحہ ہے, عزت نفس بھی حق کا اسلحہ ہے, مصائب کے ذریعے دشمن کو رسوا کرنا بھی حق کا اسلحہ ہے. یہ نکات بہت اہم ہے. کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا, کبھی اپنی عزت کو پر بات آنے کی اجازت نہ دینا, لیکن ساتھ دشمن کو رسوا کرنا, اپنی مظلومیت کو بیان کرنا اور اپنی طاقت سے بھرپور استفادہ کرنا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا کے غم جب ہم مناتے ہیں تو مصائب کربلا تک پہنچتے ہیں. مصائب کربلا سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں, مصائب کربلا سے یہ سوال اٹھتا ہے کیوں اہل بیت نے اتنے مصائب برداشت کیا؟ کیا حسین مجبور تھے؟ کربلا آنے پر مجبور تھے؟ یقیناً مجبور نہیں تھے. حسین, حسین کی بہترین زندگی تھی مدینہ میں, آپ کے بہت بہترین باغات تھے, آپ نے بہت سن کو انعامات سے نوازا تھا. خود عمر سعد سے فرمایا ہمارے ساتھ آؤ, ابن زیاد کو چھوڑ دو. کہا کہ ابن رسول اللہ میرے جائیداد ضبط ہو جائے گا. فرمایا کہ مدینہ میں بہترین باغات میں تمہیں دیتا ہوں, میرے ساتھ آ جاؤ. تو کہا کہ میرے بچے اسیر ہو جائیں گے. امام فرماتے تم نہیں آنا چاہتے, بہانے کر رہے ہو. خلاصہ کوئی کمی نہیں تھی امام کے پاس, بہترین مالی زندگی, عزت, فرزند پیغمبر, واحد نواسہ رسول خدا, لوگ بھی مسلمان. چلو اسلام کے آخری مرحلے میں بھی ہو لیکن مسلمان تو تھے, نواسہ رسول سے محبت کرتے تھے. اور یزید بھی اگر حسین کے حق خواہی نہ ہو یزید کے ساتھ دیتے تو یزید کے مفادات میں بھی تھا کہ وہ پیغمبر کے نام پر خلافت کر رہا تھا. اس کی یہی کوشش تھی کہ جتنا ہو سکے مسلمانوں میں جو مؤثر شخصیات ہیں ان کو خریدے, ان کو خاموش کرے. تو حسین جیسی شخصیت خاموش ہو جاتی تو پھر یزید کے لیے کام بہت آسان ہو جاتا, بہت جلدی اپنے مقاصد تک پہنچ جاتا. اسلامی معاشرے کو خراب کرنا چاہتا تھا, اسلام کو نابود کرنا چاہتا تھا. یہ مقاصد بہت جلدی حاصل ہو سکتے تھے. تو امام نے پھر کیوں یہ مصائب برداشت کیا؟ ہم گریہ کرتے مصائب پر لیکن سوال ہوتا امام مجبور نہیں تھے مصائب برداشت کرنے پر, کیوں آپ نے مصائب کو برداشت کیا؟ تو مروان جب مولا گئے ولید کے دربار میں, ولید نے یزید کی بیعت کی پیشکش کی, آپ نے قبول نہیں فرمایا. دوسرے دن مروان سے آپ کی ملاقات ہوئی. مروان کہتا ہے ابن رسول اللہ یزید کی بیعت کرتے یہی بہتر تھا, آپ کے بھلائی اسی میں ہے, یزید کی بیعت کرو. ابھی دنیا والے بھی کہتے ہیں یہی تمہارے بھلائی, حق و باطل کو نہیں دیکھتے ہیں, خدا کی خوشنودی کو نہیں دیکھتے, دنیاوی مفادات کو دیکھتے ہیں. تو امام نے فرمایا علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے. اذ بلیت الراعی اذ بلیت الامہ براع مثل یزید, جب امت دوچار ہو جائے یزید جیسے حکمران کے ساتھ تو اسلام کو الوداع کرنا چاہیے. یعنی امام فرما رہے ہیں اگر میں ان مصائب کو برداشت نہ کروں, یزید کی بیعت کروں, یزید کے ساتھ دوں تو اسلام نابود ہو جائے گا. یہاں سمجھ میں آیا ان مصائب کو حسین نے برداشت کیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے. جب امام مکے سے جا رہے تھے جو خط لکھا بنی ہاشم کے نام پر, اس خط میں بھی یہی جملہ فرمایا من لحق بنا استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح, جو ہمارے کاروان میں شامل ہو جائے گا وہ شہید ہو جائے گا, جو ہمارے کاروان میں شامل نہیں ہوگا وہ فتح و کامیابی کے ساتھ ہم کنار بھی نہیں ہوگا. یعنی ہم شہید ہونے جا رہے ہیں اور کامیاب ہونے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے وہاں پر دربار یزید میں جناب شہزادی ہی فرماتی ہے فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید نے کھلم کھلا الفاظ میں کہا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے پیغمبر پر, نہ کوئی آسمان سے خبر آئی ہے, یہ حکومت کرنے کے لیے کھیل کھیلا ہے. تو شہزادی سب خاموش ہے, کوئی جواب دینے والا نہیں. شہزادی کھڑی ہو جاتی ہے, فرماتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اب تم کافر ہو گئے ہو. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ان لوگوں کے عاقبت جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں عاقبت یہ ہے کہ وہ آخر میں کافر ہو جاتے ہیں. پھر آپ فرماتی ہیں فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمِیتُ وَحْيَنَا. قسم بے خدا نہ تم ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو نہ اسلام کو ختم کر. وحی ہماری وحی یعنی اسلام, پیغمبر پر جو وحی ہوئی ہے وحی کا خلاصہ کریں گے اسلام ہے. نہ ہماری وحی کو ختم کر سکتے ہو نہ ہماری یاد کو مٹا سکتے ہو. نہ اسلام کو ختم کر سکتے ہو نہ اسلام کے محافظین کو ختم کر سکتے ہو. یعنی اسلام بس اس مصائب کا اہم ہدف یہ اسلام کو بچانا تھا, اسلام کو بچانا تھا. سابقہ ادیان, سابقہ ادیان الہی نابود ہو گئے. آپ دیکھیے 104 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں, ان کے درمیان 100% جو باقی ہے قرآن ہے. توریت کے کچھ ٹکڑے ہیں, انجیل کے کچھ ٹکڑے ہیں, زبور کے کچھ ٹکڑے ہیں, وہ بھی معلوم نہیں ہے کون سا کلام اللہ ہے کون سا کلام اللہ نہیں ہے. خود عیسائی مانتے ہیں کہ انجیل ان کے حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے لکھی ہے, جو 4 انجیل ہے. پانچویں انجیل کو تو وہ خود بھی نہیں مانتے. تو دیکھیے یعنی 104 آسمانی کتابوں میں سے صرف ایک کتاب محفوظ ہے, اور 3 کتاب تھوڑی تھوڑی وہ بھی معلوم نہیں ہے کلام اللہ کیا ہے. باقی کتابوں کا نام و نشان تک نہیں. 124,000 انبیاء میں سے صرف 25 انبیاء کے نام مسلمانوں کو یاد ہے, وہ بھی قرآن و سنت کے مدد سے. باقی کے نام بھی انسانوں کو یاد نہیں ہے. دیکھ رہے سابقہ ادیان خدا کی طرف سے آئے تھے, انبیاء بھی خدا کی طرف سے تھے, کتابیں بھی خدا کی طرف سے تھیں, لیکن ان کے نام و نشان مٹ گیا. اسلام کیوں باقی رہا؟ اسلام باقی رہنے کے لیے پیغمبر نے یہی انتظام کیا تھا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی, میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا دوسرا میری عترت. اور عترت کے معنی واضح جو قریبی رشتہ دار ہے. پھر مزید وضاحت فرمائے اہل بیتی, عترت سے میرا مقصد اہل بیت ہے. اہل بیت کو آئے یہ تطہیر کے نزول کے وقت حدیث کسا کے مطابق, حدیث کسا عن جابر عن فاطمہ والی جو حدیث ہے وہ روایت ہمارے درمیان رائج ہے, لیکن جس روایت کو سارے مسلمان مانتے ہیں وہ یہی ہے کہ پیغمبر خدا نے ایک چادر کے اندر پنجتن پاک کو جمع کیا اور فرمایا یہ میرا اہل بیت ہے, اور آئے تطہیر نازل ہوئی. صرف اسی واقعہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اہل بیت کو جو بھی معنی لینا چاہتے لے لو, عربی زبان میں جو معنی لینا چاہتے تھے لے لو, اردو میں جو معنی سمجھنا چاہتے سمجھو, لیکن میرے اہل بیت صرف یہ 5. دیکھو ایک چادر کے اندر جمع کیا. ام سلمہ کے بعض روایت میں, ام سلمہ کے دولت سلام میں بعض میں ہے, ام مومنین عائشہ کے گھر پر یہ واقعہ پیش آیا. مورخین کہتے ہیں دونوں شاید مقامات پر, کئی مقامات پر پیش آیا یہ واقعہ, یعنی تکرار ہوا کئی دفعہ. تو وہاں پر ازواج پیغمبر درخواست کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی شامل ہو جائے, اجازت نہیں ملتی ہے. تو یہ بہترین ایک عملی, صرف زبانی نہیں ایک عملی طور پر پیش کیا اہل بیت سے مراد کون ہے. چادر کے اندر جمع کیا, ان کو اندر آنے نہیں دیا. کہا کہ ٹھیک ہے ام سلمہ کے بارے میں جو روایت ہمارے پاس ہے, یہ فرما روایت میں ارشاد ہے کہ انکی علی خیر, آپ نیک عورت ہو, لیکن تب بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا پیغمبر نے انتظام کیا تھا اسلام کے حفاظت کا تا روز قیامت, اسی لیے ختم نبوت ممکن ہوا. اگر تا روز قیامت اسلام باقی نہ رہتا تو دوبارہ کسی اور نبی کو آنا چاہے دوبارہ دین لائے. کیوں ختم نبوت ہوا؟ ختم نبوت اس لیے ہوا کہ خدا نے انتظام کیا تھا قیامت تک اسلام رہے گا, اور اسلام باقی ادیان نابود ہو گئے, اسلام باقی رہا. ان دونوں کے راز, ختم نبوت کی بھی راز اور اسلام کے باقی رہنے کی بھی راز اہل بیت. یہ قربانیاں تھیں کربلا کے قرب, یزید خود کہتا لعبد حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنی حاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی, چاہتے تھے اسلام کو ختم کرے. امام خود نے فرمایا علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے جب یزید جیسا حکمران ہو جائے مسلمانوں کے. تو ایسے حالات میں قیام امام حسین کے ایک اہم مقصد کیا ہے؟ دین کو بچانا ہے. مصائب حسین نے برداشت کیا, جانتے تھے, سب کچھ جانتے تھے. خود فرماتے کہ انی بے اوصال تقطعها عسلان الفلوات, گویا میں دیکھ رہا ہوں میرے گردن کے رگوں کو کچھ بیڑیے کاٹ رہے ہیں, صحرا کے بیڑیے کاٹ رہے ہیں. بین النواویس و کربلا, کربلا اور نواویس کے درمیان دو گاؤں تھی, کربلا میں ایک کا نام کربلا ایک کا نام نواویس, اس کے درمیان میرے گردن کے رگوں کو صحرا کے بیڑی میں دیکھ رہا ہوں, امام فرما رہے ہیں. یعنی یہ مصائب سوچ سمجھ کر پروگرام کے ساتھ میں برداشت کر رہا ہوں, کیونکہ سب نے مشورے بھی یہی دیا حسین آپ نہ جائیں آپ شہید ہو جائیں گے. دیکھیے محمد ابن حنفیہ ایک, عبداللہ ابن جعفر دو, عبداللہ ابن عباس تین, تینوں حسین کے عزیز قریب, اور دوسرے جو عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مطیع, عبداللہ ابن زبیر, ان سب نے مشورہ دیا. یہ مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے لوگ تھے, یعنی سیاست مدار, سوچ بوچ رکھنے والے, بہت سیاسی تدبر رکھنے والے لوگ تھے. سب کا مشورہ یہ تھا کہ آپ عراق جائیں گے آپ کو شہید کریں گے, حالات یہ بتا رہے تھے. تو ان کے سمجھ میں آ جائے, حسین کے سمجھ میں نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. علم امامت الگ, پیغمبر کی خبریں الگ, پیغمبر نے, علی نے, سب نے خبر بھی دی تھی, آپ بھی علم امامت سے جانتے تھے, اس کے باوجود ایک سیاسی تدبر رکھنے والا بھی دیکھ رہا تھا یہ حالات اس قسم کے ہیں. اسی لیے سب نے مشورہ دیا, امام نے فرمایا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا, آپ کے صریح الفاظ ہے, بری میں جب تک میرے خون نہیں بہائیں گے تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے, لیکن میں اگر اپنی جان بچاؤں اسلام کے وجود خطرے میں ہے. اسلام بچانا ہے یا جان بچانا ہے؟ اسلام بچانا ہے, خدا کا حکم ہے. انبیاء الہی سب آئے ہیں, پیغمبر خدا سب ائمہ اطہار, سب کا مقصد اسلام کو بچانا ہے. یہ وہ سرچشمہ ہے جس کے ذریعے انسانیت نجات پا سکتی ہے. تو قیام کربلا غم حسین کا ایک اہم مقصد, عرض کیا قیام کربلا کا ایک اہم مقصد غم منانا ہے. کیوں؟ غم سے انسان خود بخود مقصد حسین تک جاتا ہے. سوال ہوتا ہے کیوں حسین نے اتنا غم برداشت کیا, مصائب برداشت کیا؟ خود بخود انسان کے ذہن جاتا ہے کہ حسین نے کیوں یہ مصائب برداشت کیا. تو پہلا جملہ یہی ملے گا, علی الاسلام السلام, اسلام کو الوداع کہنا چاہیے اگر یزید جیسا حکمران مسلمانوں پر حکومت کرے. یہ ایک اہم مقصد ہے غم حسین کا اور قیام حسین کا. ایک دفعہ اس غم نے, ان مصائب نے اسلام کو بچایا ہے, اور اس غم میں حسین کی بھی ذمہ داری یہی اسلام کو بچانا ہے. خون حسین, اس لیے حسین نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تاکہ اسلام زندہ رہے, محفوظ رہے. تو حسین پر رونے والوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے, غم منانے والوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی حفاظت کرے.
جزاک اللہ برائے خوشنودی محمد و آل محمد. سلام
صلی علی محمد.
نعرہ حیدری.
حسین کے غم بہت عظیم غم تھے. آپ کربلا کے میدان میں کچھ ایسے واقعات نظر آتا ہے جو صرف حسین ہی برداشت کر سکتے تھے. ایک انسان کے لیے شاید شہادت قابل قبول ہو, لیکن عزیزوں کے سامنے شرمندہ ہونا قابل قبول نہ ہو. حسین کئی مقامات پر, کئی مواقع پر اپنے عزیزوں کے سامنے شرمندہ ہو گئے. میں صرف ایک دو مورد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک وہ موقع تھا جب حسین نے علی اکبر کو میدان کے طرف روانہ کیا. شہزادہ علی اکبر نے خوب جنگ لڑی. دیکھو صفین کے بعد آل محمد کو جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن جوانان بنی ہاشم اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے جنگ کے لیے، لیکن ایک واقعی جنگ کا موقع نہیں ملا تھا. آج 18 سال کا جوان پہلی جنگ کر کے واپس آیا ہے. فرماتے ہیں دیکھیں اس جنگ میں 120 آدمیوں کو جہنم میں واصل کرنے کے بعد شہزادہ علی اکبر واپس آتے ہیں. علی اکبر عجیب جملہ فرماتے ہیں، یا ابا العطش قد قتلنی وثقل الحديد اجهدنی، بابا پیاس نے مجھ کو تو ناتوان کر دیا، سامان جنگ کی سنگینی نے مزید میری ناتوانی میں اضافہ کیا ہے. فہل لی الی شربت ماء من سبیل، کچھ پانی مل سکتا ہے؟ جوان بیٹا نے جنگ لڑی ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے، اب عظیم کارنامے کے بعد بیٹا آیا ہے بابا کی خدمت میں، بابا مجھے ایک انعام چاہیے، کچھ قیمتی نہیں ہے، قطرہ پانی کی ضرورت ہے علی اکبر کو. حسین کے دل پر کیا گزرا خدا جانتا ہے. اب علی اکبر نے کیوں مانگا؟ علماء مقاتل لکھتے ہیں شاید دو وجہ تھا. ایک وجہ یہ تھا کہ سردی کے موسم میں علی اکبر نے حسین سے انگور مانگا تھا، جب علی اکبر چھوٹے تھے، شہزادہ چھوٹے تھے، انگور مانگا، حسین نے جنت سے انگور لا کر بیٹے کو دیا تھا. علی اکبر کو امید تھی کہ شاید اس دفعہ بھی بابا جنت سے پانی لا کر دیں گے، لیکن کربلا امتحان کا موقع تھا، آل محمد کے امتحان کا موقع تھا. خدا کی خوشنودی اسی امتحان میں، انہی مصائب میں تھی. اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ علی اکبر در حقیقت حسین سے پانی مانگنا نہیں چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں بابا اگر میری جنگ میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو معاف کرنا، یہ میری پہلی جنگ تھی، پیاس کی شدت بھی ہے، سامان جنگ بھی ہے، بابا کی خدمت میں اپنی مجبوری پیش کر رہے علی اکبر. حسین نے علی اکبر سے فرمایا، بیٹا اپنی دہان مبارک کھول دے. حسین نے اپنی زبان علی کے دہان میں رکھ دی. علی اکبر چونک پڑے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. میرے خیال میں علی اکبر بہت شرمندہ ہو گئے، میں نے بابا کو مشکل میں کیوں ڈالا. روایت میں حسین نے فرمایا، بیٹا جاؤ، بیٹا جاؤ میدان میں، نانا رسول خدا حوض کوثر کے پانی لیے آپ کے انتظار میں. علی اکبر واپس جاتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، دشمنوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد آواز آتی، بابا میرا آخری سلام ہو آپ پر، یہ نانا رسول خدا نے جنت سے آب کوثر کا پانی لے کر آیا ہے، مجھ کو سیراب کیا. مجھے نہیں معلوم علی اکبر نے کیوں بتایا، شاید یہاں پر دو وجہ، ایک یہ کہ سارے شہداء کربلا کو پیغمبر نے آب حوضر کا کوثر کا پانی پلایا ہے، لیکن علی شہادت کے بعد علی اکبر کو شہادت سے پہلے پلایا، اس کے وجہ بھی حسین کا وعدہ تھا، بیٹا جاؤ نانا آب کوثر کا پانی لیے آپ کے انتظار میں ہے. شاید دوسرا وجہ یہ تھا کہ علی اکبر حسین کے دل پر جو زخم آیا ہے اس کا ازالہ کرنا چاہتے، بابا شرم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جگہ پر نانا رسول خدا نے مجھے پانی پلایا ہے، میں خوش ہوں پانی لیے آپ کے انتظار میں. دوسرا موقع وہ تھا جب حسین اپنے شہزادہ علی اصغر کو لے کر میدان میں آئے. ابو الخلیق سے مختار پوچھتا ہے، ابو الخلیق یہ بتاؤ، اشقیاء لشکر عمر سعد میں سے ایک تھا، یہ بتاؤ تمہارے دل میں کبھی حسین پر ترس آیا؟ کہاں کہاں، ایک موقع پر اتنا ترس آیا کہ میرے کی چاہتا تھا کہ مر جاؤں. وہ موقع تھا جب علی اصغر حسین کے دست مبارک پر شہید ہوئے، حسین علی کو لے اگر خیمگاہ کے نزدیک گئے ایک سیدانی کھڑی تھی حسین واپس آئے ایسا لگ رہا تھا علی اصغر کی ماں ہے حسین کو شرم آ رہی ہے واپس آئے پھر گئے پھر واپس آئے تین مرتبہ حسین اسی تردد میں رہے آخر میں خیمگاہ کے کنارے پر جا کر قبر کو دی چھوٹی سی قبر میں علی اصغر کی چھوٹی سی لاش رکھ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون اللهم انا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد يا اعلى بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما خدایا عزاداری حسین اور عزاداران حسین کی حفاظت فرما خدایا آنے والے سالوں میں بھی اس سے بہتر اور بڑھ چڑھ کر غم حسین منانے کی عزاداری حسین میں حصہ لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما خدایا جو عزاداران حسین شہید ہو گئے ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں خدایا انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما خدایا ہمارے مجاہدین کے مدد فرما خدایا اہل حق کے مدد فرما خدایا تکفیریوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما خدایا ہمارے ملک کے عوام خواص حکمران سیاست مداران سب کو اغیار کی بندگی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا تیری عظمت کا واسطہ تیرے رحمانیت کا واسطہ تیرے رحمیت کا واسطہ خدایا جو بیمار ہے انہیں بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عطا فرما خدایا ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما شہداء وارثین شہداء کربلا کو وارثین ہمارے شہداء کے وارثین کو شہداء کربلا کے وارثین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما خدایا ہمارے بے گناہ اسیروں کو اسرا کربلا کا واسطہ انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما خدایا تمام حاضرین کے جو بھی حاجات شرعیہ ہوں تمام حاجات کو پورا فرما ہمارے مشکلات کو آسان فرما خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما خدایا ہمیں اپنا آپ کو پاک کرنے کی اب خدایا اپنا اخلاق کو بہتر بنانے کی تیرے اطاعت آل محمد کی سیرت پر بہتر سے بہتر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما آخر میں تمام اور خصوصاً درخواست ہے شفا کے لیے امیر جاوید کی صحت کے لیے خدایا بحق محمد آل محمد انہیں صحت کامل عطا فرما آخر میں تمام شہدائے ملت اور اپنے مرحومین کے لیے اور اس امام بارگاہ کے بانیوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک